أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. سورہ مومن کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی والا مضمون بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کا بیان فرما کر انسانوں کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ اس کے اعتبار سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنی ہے اور حق تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے قرآن پاک میں یہاں پر کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے. یہ وعدے کہلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے وعدے کیے گئے. ان وعدوں میں سے ایک وعدہ نصرت کا بھی ہے. نصرت کا یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور حضور اور رسولوں کے ساتھ میں بھی ہے. سارے رسولوں کے ساتھ ہوا اور رسولوں کے جو سچے متبعین ہوتے ہیں فالوور ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی نصرت کا یہ وعدہ ہے. جو وعدے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ دو قسم کے ہیں. ایک وعدے ہوتے ہیں پوری اجتماعیت کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی وعدے, باعث مجموعی, اور دوسرے ہوتے ہیں انفرادی وعدے. ہر ہر فرد مسلم کے ساتھ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اجتماعی وعدے جو ہوتے ہیں وہ جب تک غالب مسلمانوں کا اس وعدے کی شرط کے مطابق نہیں ہو جاتا, یعنی اکثر مسلمان اس وعدے کی شرط کے مطابق نہیں ہوتے, وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. وعدہ چونکہ اجتماعیت کے ساتھ ہے, اس اجتماعیت میں تو غلبے کا اعتبار ہے کم از کم, یعنی 50% سے زیادہ مسلمانوں میں وہ ہو. اور ایک مرتبہ وعدہ پورا ہونے کے بعد میں پھر اس وعدے سے محرومی کے لیے ٹائم البتہ بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, بہت ڈھیل دیتے ہیں. جب معاملہ بالکل حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سزا کے طور پر وہ چیز کھینچ لی جاتی ہے. اور ایک وعدہ ہوتا ہے انفرادی, فرد کی زندگی میں, پرسن کی زندگی میں, مرد ہو یا عورت ہو. اللہ نے دنیا میں بھی کچھ وعدے اس کے ساتھ کیے ہیں, آخرت میں بھی کچھ وعدے اس کے ساتھ ہیں. اجتماعی وعدے جیسے مثال کے طور پر یہاں ہیں کہ ہم مدد کریں گے. قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر ہے وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین, عزت ہے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. عزت کا وعدہ ہے کہ سارے ایمان والوں کے لیے عزت رہے گی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم سب سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہیں تو تم کو سربلندی رہے گی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ والوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو خلیفہ بنائیں گے زمین میں. زمین میں خلیفہ بنانے کا مطلب ہوتا ہے صاحب اقتدار بنانا, کہ زمین میں حکومت جو ہے, سلطنت, اقتدار جو ہے وہ مسلمانوں کا رہے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, جو دین اللہ پاک نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو جمائیں گے. تو دین کو جمع دیں گے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کو نافذ کرنا بھی آسان رہے گا, دین پر چلنا بھی آسان رہے گا, دین چلے گا, دین میں جو قاعدے قانون ہیں وہ نافذ رہیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خوف کے بعد خوف کو امن سے بدلیں گے. تو امن, خوف کو دور کر کے امن کا وعدہ, دین کو غالب کرنے کا وعدہ, مسلمانوں کو خلیفہ بنانے کا وعدہ, مسلمانوں کے لیے عزت کا وعدہ, مسلمانوں کے لیے نصرت کا وعدہ, یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں قرآن پاک میں, اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت ہیں ایسی بشارتیں ایمان والوں کو. ان کو اجتماعی وعدے کہتے ہیں. ان اجتماعی وعدوں میں یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی مسلمان اپنے دین پر ہو. آج ان تمام چیزوں سے جو محرومی مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے, یہ ساری کی ساری محرومی دین نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. اور غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ دین کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کرا. آج مسلمانوں کے ساتھ یہ جو مسائل ہیں اس وجہ سے کہ ان نے دین کو پکڑا ہوا ہے, اسلام اسلام کرتے رہتے ہیں اور ساری دنیا ترقی کر رہی ہے اور یہ لوگ پیچھے ہو جا رہے ہیں. ان کو یہی لگا ہوا رہتا ہے, ان کو داڑھی لگی ہوئی رہتی ہے, ان کو کرتا پاجامہ لگا ہوا رہتا ہے, ان کو برقع لگا ہوا رہتا ہے, ان کو نمازیں لگی رہتی ہیں, ان کو روزہ لگا رہتا ہے. یہ دین دین کر رہے ہیں اور ساری دنیا ترقی کر رہی ہے, یہ پیچھے محروم ہو جا رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ محرومی مسلمانوں کی ہے وہ دین میں کمزوری کی وجہ سے ہے, کیونکہ جو کچھ نوازش مسلمانوں کو ہوئی تھی وہ دین میں مضبوطی کی وجہ سے ہوئی تھی. حضرت صحابہ, سب کو معلوم ہے کہ سب سے محروم گروہ تھا دنیا کا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے بعد, نہ تہذیب, نہ تمدن, نہ اقتدار, نہ بادشاہت, نہ سلطنت, نہ کوئی قاعدہ, کچھ بھی نہیں تھا, نہ اخلاق تھے, نہ روحانی اقدار تھے, نہ کچھ بڑی زندگی, کچھ بھی نہیں تھی یہ سب چیزیں. اگر وہ ان کو مہمانوں کو بٹھانے کے واسطے ہمارا کمرہ استعمال کرنا ہے تو کر لو. اچھا, ابھی لوگ آئیں گے نا, ملاقات کو آئیں گے, دولے سے بات چیت کے آئیں گے, لے آئیں گے, وہ تو کونے کے کمرہ استعمال کر لو, آفس کے طور پر جو میرا ہے نا, وہاں بٹھا دو دولے میں. حضرات صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو چیز نصیب ہوئی تھی وہ دین نصیب ہوا تھا. اس دین کے نصیب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اقتدار بھی عطا فرمایا, امن بھی عطا فرمایا, غلبہ بھی عطا فرمایا, عزت بھی عطا فرمائی, رعب بھی عطا فرمایا, امن بھی عطا فرمایا, مدد بھی فرمائی. سب چیزیں جو کچھ مسلمانوں کے پاس تھا آپ دیکھیں گے کہ وہ اسلام کی وجہ سے, دین کی وجہ سے ملا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہی بات فرمائی تھی سب کو جمع کر کے کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے, اذل الناس, کننا اذل الناس, حضرت عمر کے الفاظ ہیں, ہم ذلیل ترین لوگوں میں سے تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, ہمیں جو عزت ملی وہ اسلام کی وجہ سے ملی. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر ہم عزت کو اسلام کے علاوہ کے راستے سے تلاش کرنے جائیں گے پھر خدا ذلیل کرے گا. اگر عزت کو اسلام کے علاوہ کے راستے سے تلاش کرنے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا. اب ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور ان کا قرآن و حدیث میں نظر ان کی، فہم ان کی، صلاحیت ان کی، مہارت، موٹی بات ہے کہ جتنے وعدے مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ دین کی وجہ سے تھے، اور آج بھی یہ جو قرآن پاک میں وعدے ہیں یہ دین کی وجہ سے ہیں. دین ہوگا مسلمانوں میں، اللہ کے وعدے پورے ہوتے چلے جائیں گے. دین میں کمزوری ہوگی، محرومی ہوگی، وعدوں سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے یہ مسلمان. اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں ان کو سیاسی اعتبار سے مستحکم کرنا ہے، اقتصادی اعتبار سے مستحکم کرنا ہے، حیثیت کے اعتبار سے مستحکم کرنا ہے، عزت کے اعتبار سے مستحکم کرنا ہے، کسی بھی اعتبار سے ان کو آگے بڑھانا ہے تو ان کو دین چاہیے. غیر مسلموں کے اندر جو دنیاوی اعتبار سے ان کو ترقی ہے اس کے لیے دین کی شرط نہیں ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے ہمیشہ کہ بھائی اگر دین کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے تو پھر غیر مسلموں کو ترقی نہیں ہونا تھا. ان کو، ان کے پاس تو دین ہی نہیں، ہمارے پاس تو تھوڑا بہت تو ہے، جو بھی ہے، چلو نکما ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، لیکن کچھ تو ہے ہمارے پاس، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو غلط فہمی یہاں یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے دنیاوی اعتبار سے ترقی کے لیے دین ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو آخرت میں محرومی ہے. اور ایسوں کے لیے قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اپنے کو خود سے آخرت میں محروم ہونا ڈکلیئر کر دے، یعنی آخرت پر یقین نہ رکھے، ایمان ہی نہ رکھے، تو دنیا میں ہم اس کو نہیں مٹا دیں گے. منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له فی الآخرت من خلاق. وہ چاہتا ہے کہ میں صرف دنیا میں مجھے ملے، اور پھر ان کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے. کلو و تمتعوا قلیلا، کھا لو، پی لو، مزے کر لو. ذرہم یاکلوا و یتمتعوا و یلہیہم العمل، آپ ان کو چھوڑیے کہ کھائیں اور پئیں اور غفلت میں اپنی زندگی گزاریں، ان کو کرنے دیجیے تھوڑے دن یہ کام. تو قرآن پاک میں بہت جگہوں پر یہ مضمون موجود ہے کہ غیر مسلم کے لیے دنیاوی مادی ترقی کرنے کے لیے اسلام کی، ایمان کی شرط نہیں ہے، دین کی شرط نہیں ہے، وہ اس کے بغیر ترقی کرے گا. مسلمان کے لیے ترقی دنیاوی اعتبار سے کرنے کے لیے بھی، چونکہ عزت اور امن اور اقتدار اور استخلاف اور دین کا جماؤ، یہ سارے کی ساری چیزیں دنیاوی ترقی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ چیزیں آخرت کی تو کامیابی ہے، یہ دنیا کی ترقی کی چیزیں ہیں. اس کے لیے دین کا ہی وعدہ، دین اسلام کا ہی وعدہ ہے، اسلامی شرط ہے اس میں. اوپر کرو یہ والا. اس لیے جو لوگ مسلمانوں کے دین کی فکر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، اور صحیح کام، بنیادی کام وہی ہے کرنے کا کہ ان میں دینداری آ جائے. اور جو لوگ مسلمانوں کو دین سے ہٹا کے ان کی فکر کرتے ہیں، ان سے دوستی کر لی، ان سے دوستی کر لی، ان کی بات مان لی، ان کی بات مان لی، ان کے گود میں سر رکھ دیا، ان کے پاؤں پہ سر رکھ دیا، یہ جو پالیٹکس چلتی رہتی ہے پوری دنیا میں، یہ اور زیادہ ذلیل ہونے کی حرکت ہے. یہ اور زیادہ ذلیل کرنا ہے اپنے کو. اب تک جو ذلت ہوئی وہ تو ہوئی، یہ اور زیادہ ذلیل ہوں گے. اور کب تک رہیں گے؟ جب تک ایسا کریں گے جب تک ذلیل ہی رہیں گے. یہ نہیں آتے کبھی بھی، اوپر نہیں آ سکتے. جب تک حالت نہیں بدلیں گے اپنی، اس وقت تک نہیں آ سکتے. سارے مسلمانوں میں اصل اس فہم کو عام ہونا ہے کہ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کا اور کامیابی کا اجتماعی طور پر کلیکٹیولی راز جو ہے وہ اسلام ہے، کہ وہ اسلام پہ آ جائیں دوبارہ، نمازوں پہ آ جائیں دوبارہ، پابندی شریعت پہ آ جائیں دوبارہ، اتباع سنت پہ آ جائیں دوبارہ. پھر اللہ پاک شکلیں ایسی بنائے گا. اللہ تعالیٰ کی عجیب عادت یہ ہے کہ وہ بعض مرتبہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کی شکل صورت پہلے سے نہیں بتاتے ہیں، بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ دین پر چلنے کی صورت میں دنیا کی ترقی کیسے نکل کے آ جائیں گی؟ اس میں سے دماغ کام نہیں کرتا. دنیا کی ترقی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی دنیا میں فرض کرو ٹیکنالوجی چل رہی ہے تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ آگے جائیں گے، ایسا سمجھ میں آتا. ساری دنیا پیسوں کے اوپر بیس کرتی ہے، پیسے آپ کے پاس زیادہ، دولت آپ کے پاس زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس دنیاوی ترقی ہوگی. جوڑ اس کا اس سے ایسا لگتا ہے. اللہ رب العزت کی عادت شریفہ یہ ہے کہ دین پر جمنے کی شکل میں حالات ایسے بنیں گے کہ وہ دنیاوی ترقی کی شکلیں ظہور میں آ جائیں گی. اور صحابہ کی زندگی اس کے لیے سب سے نمایاں ہے. حضرت صحابہ کو جس رخ پہ ڈالا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ سارا اللہ ہی ڈلوا رہے تھے، کیونکہ حضور اپنی طرف سے تو صحابہ کو کسی رخ پہ لے کے نہیں جا رہے تھے، اللہ کے کہنے سے لے جا رہے تھے. تو جتنا زیادہ صحابہ کو لے جایا جا رہا تھا جس راستے کی طرف، وہ ان کی بربادی کا راستہ تھا ظاہری طور پر. ایسا نہیں ہوا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا تو مدینہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد مسلمان مزے میں آ گئے، کاروبار کرنے لگ گئے، یہ کرنے لگے. ایسا تو نہیں ہوا نا. یہاں تو پریشان کیا گیا، یہاں تو جو ہے نا ستایا گیا، یہاں محروم کیا گیا، ہجرت فرض ہو گئی. ہجرت فرض کا مطلب جاؤ چھوڑ کے جاؤ مدینہ منورہ چلے جاؤ. جب ہجرت کرنا ہوتا ہے تو اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑتی ہیں، غیر منقولہ جائیداد سب چھوڑنی پڑتی ہے. آپ کے پاس کھیت ہے، زمین ہے، پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، ملگی ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس ہے غیر منقولہ جائیداد تو ویسے چھوٹتی ہے. منقولہ جائیداد مغلوبیت کے زمانے میں کون لے جانے دیتا ہے؟ سونے چاندی کو کون لے جانے دیتا ہے؟ تو چوری چھپے سے جو تھوڑا بہت لے گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ لے کے بھی نہیں جا سکتا تھا. تو منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو چھوڑ دینا، اور پھر ایک اپنی جو جمی جمائی لائف ہے اس کو چھوڑ کے نئی جگہ جا کے سیٹل ہونا. نئی جگہ پہ جا کے آدمی ایڈجسٹ ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس، تو کچھ لے کے بھی نہیں گیا کہ وہاں جائے. تو ہجرت فرض فرما دی. مدینہ منورہ جانے کے بعد میں ایسا نہیں ہو گیا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا کہ تم اپنا کاروبار میں کرو، اللہ تعالیٰ کچھ راستے بنائے گا. وہاں جانے کے بعد میں جو انصار تھے ان کو ان کی خدمت میں لگا دیا، اور ان کو ان کی خدمت میں لگا کے دونوں کو پھر دین کی خدمت میں لگا دیا. مشغولیت دین والی دے دی، اور دین کی کام کرنے میں، دین کی محنت کرنے میں اتنا انوالو کیا گیا کہ جان کے اعتبار سے بھی اور زیادہ لگتی گئی، مال کے اعتبار سے بھی اور زیادہ لگتا گیا. فقیر پر اور مال کا بوجھ پڑتا گیا، امیر پر اور مال کا بوجھ پڑتا گیا. اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ تحقیق کرنے سے پتا چلتا ہے کہ 10 سال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں ہجرت فرمانے کے بعد، چونکہ 10 سال کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس 10 سال میں صحابہ کو 150 مرتبہ تو لڑائیوں میں شرکت کرنا پڑا ہے. 150 مرتبہ، تو 150 مرتبہ جس کو لڑائی میں شرکت کرنا پڑا تو وہ ظاہر ہے کوئی دعوت تو تھی نہیں کھانے کی، جانا ہے آنا ہے، جانا ہے آنا ہے. اور سال میں کتنے پڑ گئے دیکھ لو آپ، سال میں کتنی مرتبہ لڑائی کی نوبت آ گئی ایوریج کے اعتبار سے، کتنے لوگوں کی جانیں گئی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جانیں نہیں جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی میں بہت اہم یہ چیز تھی کہ نہ اپنی جان جانا نہ سامنے والے کی جان جانا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد میں، پوری تاریخ میں، آپ کی 23 سالہ تاریخ میں اسلام پھیلانے کی جد و جہد میں دسیوں مرتبہ نہیں بیسیوں مرتبہ لڑائیوں کی نوبت آئی، لیکن اپنے اور پرائے مسلمان غیر مسلم پورے مرنے والوں کی تعداد 1100 ہے. 150 مرتبہ کی لڑائی اس میں شامل ہے، دھوکے سے مسلمانوں کو جو مار دیے گئے وہ اسی میں شامل ہے، فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو مار دیا گیا وہ اس میں شامل ہیں، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر 17 آدمیوں کو معافی نہیں دی گئی تھی. 17 کو کہا گیا تھا کہ ان کو معافی نہیں ہے، بقیہ جو معافی امن مانگے اس کے لیے امن دے دینا، یہ آپ نے فرما دیا، سب اسی میں شامل ہیں. مگر محنت تو بہرحال کرنی پڑی نا، مجاہدہ تو بہت کرنا پڑا. تو اس 150 سالہ عرصے کے اندر جو لوگ اسلام قبول کر کے آتے تھے ان کو کھانا کھلانا، ان کو ٹائم دے کے دین سکھانا، لڑائیوں کی نوبت آ گئی تو لڑائیوں میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے وہاں جانا، مال کا مطالبہ ہوتا رہتا تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ ان سب کاموں کے لیے چندہ چاہیے، لفظ چندہ یوز نہیں ہوتا تھا لیکن کام استعمال ہوتا تھا، برابر بولا جاتا تھا، مسلسل باضابطہ جمع کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی، صدقہ کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی، اللہ کے راستے میں مال لگانے کی ترغیب دی جاتی تھی، بھرا ہوا ہے حیات صاحبہ پورا اس سے بھرا ہوا ہے. تو وہ جو سلسلہ تھا ان لوگوں کے لیے اپنے مقام پہ کاروبار میں لگنے کا موقع ہی نہیں تھا. کاروبار میں نہیں لگنے کی وجہ سے اور اپنے بزنس کو اور کاروبار کو دنیاوی معاشی نظام کو خراب کر دینے کی وجہ سے منافقین نے صحابہ سے ایک صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں، اگر عقل ہوتی تو یہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو نہیں لگاتے. انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان ایسے لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں؟ یہ کوئی ایمان کا طریقہ ہے؟ بڑا الا انہم ہم السفہاء، اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف تو وہ ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہوتے تو عقل اور بیوقوفی کا حکم لگاتے، آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو جو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں وہ عقل مندی ہی عقل مندی ہے. چنانچہ ہر روز جو کام ہوتا تھا صحابہ کا وہ بظاہر ان کے فیور میں نہیں ہوتا تھا، مادی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، لیکن ہوا کیا پتا ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اگر دین پر چلتے ہیں تو شکل کیسی بنتی ہے، جو کام ہو رہا اس میں سے نکل کے نہیں آتی شکل، بلکہ اس کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا بنانی ہے. ہوا یہ کہ لڑائی بڑھتے بڑھتے قیصر و کسریٰ تک چلی گئی، وہ زمانے کے جو سب سے زیادہ طاقتور ممالک تھے ایران تھا، اور سب سے زیادہ طاقتور ممالک جو ہے نا وہ روم تھا، تو یہ وہاں تک چلی گئی. مشرکوں سے بھی لڑائی شروع ہو گئی، اہل کتاب سے بھی لڑائی شروع ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بالکل نہتے لوگوں کو غلبہ عطا فرما دیا ان پر. تو ہوا یہ کہ 1000 سال سے جو اکانومی اور اقتصادیات اور پیسہ اور دولت جمع کر کے یہ بادشاہ لوگ رکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا صحابہ کو دیا، ہزار سال سے جہاں اگر صحابہ کرام کو کاروبار کرنے کے لیے ہزار سال دیے جاتے تو ان کے بس میں نہیں تھا اتنا دولت جمع کرنا جتنے ان کو مہینوں میں مل گئے. شکل کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا ان طاقتور لوگوں پر, ان کی پوری دولت ادھر آ گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی ایمان قبول کرنے کی غلبے کے بعد, کہ صحابہ کرام اس کے بعد عیاشی میں نہیں پڑ گئے بلکہ دین کی خدمت میں لگ گئے. تو جتنے بھی لوگ غلبے کے بعد میں تو اور زیادہ جلدی قبول کر لیتا ہے آدمی دین کو مذہب کو, تو وہ اور زیادہ مذہب کی طرف آ گئے. تو افراد بھی مل گئے دولت بھی مل گئی. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے لیے اسلام کو ماننے والے بھی بڑھتے چلے گئے اور اسلام کے لیے سورسز اور ذرائع بھی بڑھتے چلے گئے, زمین بھی بڑھتی چلی گئی, خزانے بھی بڑھتے چلے گئے. اچھا جو لوگ اسلام نہیں قبول کیے ان کے ذریعے سے بھی آمدنی بڑھتی چلی گئی. جو جزیہ آتا تھا, جو ٹیکس آتا تھا, جو عشر اور خراج کا جو نظام اسلام میں قائم کیا ہوا ہے کہ جو بھی غیر مسلم آپ کی حکومت میں رہے گا وہ جان میں, مال میں, عزت میں آپ کی پوری طرح امان اور حفاظت میں ہوگا. اس کے واسطے جو ان سے جو پیسے وصول کیے جاتے تھے معمولی سی رقم ہوتی تھی, لیکن وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ساری غربت اور افلاس ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے جو پورے کرتا ہے اس کی شکل کیسے باہر آئے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. آج بھی پوری دنیا میں مسلمان چھوٹے ہیں, مغلوب ہیں, پریشان حال ہیں, ریفیوجی ہیں تو سب سے زیادہ یہ ہیں, لوٹے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ ہیں, بدنام کیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ ہیں, تانے دیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ ان کو, غلطی کی طرف نسبت کی جاتی ہے سب سے زیادہ ان کی. چاہے غلطی تحقیق کرنے میں پانچ سال لگ جائیں لیکن پہلے سے متعین ہو جاتا ہے کہ کون غلطی کرا ہے, فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے اس زمانے میں کہ فلاں آدمی نے غلطی کی ہے, پتہ ہی نہیں ہے جبکہ اس کا, مگر یہ کہ سب لیبل لگ جاتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی ہے تو کہتے ہیں وہ بس ویسے غلطی سے بول دیا تھا. ہمارے پاس انڈیا میں تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں یہ چیز. تو غرض یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, اس کے باوجود بھی اگر اسلام پر آ گیا مسلمان تو کیا شکل بنے گی وہ بالکل غائب میں ہے, وہ پردے میں ہے, نہیں معلوم کہ کیا شکل بنائیں گے اللہ پاک. لیکن سب چیزیں آ جائیں گی, امن بھی آ جائے گا, عزت بھی آ جائے گی, غلبہ بھی آ جائے گا, استخلاف بھی آ جائے گا, اقتدار بھی آ جائے گا, تمکین بھی آ جائے گی. تمکین کا مطلب ہوتا ہے دین کا جم جانا اور دین کو نافذ کر سکنا آپ, دین کو چلا سکنا آپ. حالانکہ ان حالات میں دین کو چلانے کی بظاہر کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں لیکن چل جائے گا. شکل کیسی بنے گی؟ حضرت صحابہ کے سامنے کچھ بھی شکل نہیں تھی, وہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ سمجھداری کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو دین پر چلنے پر آمادہ کیا جائے, بچوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, ملازمت کرنے والوں کو, پڑھنے والوں کو, اسکولوں کو, ان کے نظام تعلیم میں, سب چیزوں میں, جتنا جہاں جہاں پر آپ دین لا سکتے ہیں جتنا دین آئے گا اتنے کامیابی آئے گی اور جتنی بے دینی آئے گی اتنی ناکامی آئے گی. یہ قاعدہ ہے. نہ ملک سے کچھ ہوتا نہ اقتدار سے کچھ ہوتا, ملک و مال کی بنیاد پر اسلام کی ترقی نہیں ہے. بے شمار مسلمانوں کے پاس میں ملک ہے لیکن سارے مسلمان نوکر بنے ہوئے ہیں, نوکر شاہی اسی کا نام ہے. اٹھو بولے تو اٹھنا, بیٹھو بولے تو بیٹھنا. تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, جو دشمن ہے اس کو بنایا ہوا ہے, جو چور ہے اس کو کوتوال بنایا ہوا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کیا تم ہماری کیا جان کی حفاظت ہے, کیا مال کی حفاظت ہے, کیا عزت کی حفاظت ہے؟ ان کی بات مانتے رہیں گے تو وہ آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے دیں گے, نہیں مانتے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی اڑا دیں گے, گڑبڑ کر دیں گے آپ کے ساتھ. یہ صورتحال پوری دنیا کے نوابوں کی, پوری دنیا کے مسلمانوں کی, امیروں کی اور پوری دنیا کے شاہی لوگوں کی ہے. مسلمانوں میں جو شاہی ان کی بات ہو رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ دین نہیں ہے. جب دین نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا, ہم مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی. فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, ویوم یقوم الاشہاد, اور جس دن گواہ مخالف کھڑے ہو جائیں گے اس دن ہم مدد کریں گے. یہ سارے وعدے اجتماعی دین پر اور ایمان پر ہیں. انفرادی جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان کا حال الگ ہے. وہ آپ کتنی بے دینی کی زندگی ہو, کیسے حالات ہو, جو آدمی اپنے اپنے طور پر دین پر چلے گا باعث مجموعی پوری دنیا چاہے کتنی پریشانی میں ہو اس کے حالات صحیح رہیں گے. اس کو دنیا میں مدد کرنے کے لیے شکلیں الگ ہیں, اس کو آخرت میں مدد کرنے کے لیے شکلیں الگ ہیں. اس واسطے انفرادی وعدے اللہ کے الگ ہیں دین میں اور اجتماعی وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ ہیں. یہ جو وعدہ ہے یہاں پر یہ اجتماعی ہے. انا لننصر رسلنا, بے شک ہم مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں, اور اس دن بھی جب ان کے مقابلے میں گواہ کھڑے ہو جائیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, وہ دن وہ ہے کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں پہنچائے گی. ولہم اللعنۃ, اور ان ظالموں کو لعنت بھی ہوگی. ولہم سوء الدار, اور ان ظالموں کے لیے بہت برا ٹھکانہ بھی ہوگا, انجام بھی برا ہوگا, اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہوگی اور کوئی چیز ان کو نفع پہنچانے والی نہیں ہوگی. چونکہ یہ فرمایا گیا تھا کہ ہم مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل ہی رہا تھا, پھر بالکل اجمالاً تھوڑا سا ذکر فرما دیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا. یہ اس واسطے ذکر فرمایا کہ چونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے نا یہ، تو دیکھو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد کرو. موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی مدد کی گئی، بظاہر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو گروپ تھا اس کے مقابلے میں موسیٰ کو جیتنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، ان کے مقابلے میں جو لشکر تھا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے نجات پانے میں بچنے میں کوئی چانسز نہیں تھے. ہم نے حالات بنا دیے ایسے، اور حالات بھی ایسے بنائے کہ اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، مدد فرمائی تبھی تو ہوا ہی. اور پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیسے ہوئی اور جگہ جگہ پر کیسے ان کی مدد ہوتی رہی اس کو تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. پیدائش سے لے کر پیدا ہوئے تو ان کی کیسے حفاظت کی گئی، جوان ہو گئے ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا ان کی کیسے حفاظت کی گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین چلے گئے ان کے ساتھ کیسے مدد کی گئی، واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمایا کیسے ان کے ساتھ مدد کی گئی، پھر فرعون کے پاس آئے فرعون کے دربار میں آ کے تبلیغ شروع فرما دی تو وہ تو مدد کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا. اس کے بعد ہر موڑ پر اللہ پاک نے ان کو مدد فرمائی، مقابلے ہوتے رہے ان کی مدد ہوتی رہی، بالآخر فرعون کو چھوڑ کر فرعونیوں کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے شہر سے نکل گئے، اور اس موقع پر فرعون نے پیچھا کیا اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور یہاں تک مدد فرمائی کہ اورثنا ہم نے وارث ہی بنا دیا. وارث کہتے ہیں اس کو کہ جو سب ختم، جیسے عام طور پر وارث ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی چیزوں کا وارث ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ کتاب کے بھی وارث ہوئے اور بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کے بھی وارث ہوئے. قرآن پاک میں دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل ہی کو ہم نے پھر مصر کا بھی فرعون کو ختم کر دیا، فرعونیوں کو ختم کر دیا، تو ملک کا وارث بھی، خزانوں کا وارث بھی، اور عہدوں کا وارث بھی، باغوں کا وارث بھی، محلات کا وارث بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا وارث بھی، دین کا بھی وارث اور دنیا کا بھی وارث بنا دیا، مادیت کا بھی وارث بنا دیا اور روحانیت کا بھی وارث بنا دیا. روحانیت کتاب میں تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اس کے وہ وارث ہوئے، اور مادیت جو ہے نا وہ فرعون کے پاس میں تھی، فرعون کو ڈوبو دیا گیا، پورا کا پورا مادہ ان کے میٹیریل ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ اورثنا بنی اسرائیل الکتاب فاصبر ان وعد اللہ حق، اس وجہ سے اچھا بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، وہ کتاب جس میں ہدایت ہے اور وہ کتاب جس میں عقل مندوں کے واسطے نصیحت ہے. پھر فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، لہذا آپ بھی صبر فرمائیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مدد کی بشارت دی گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا کہ دیکھو ان کے ساتھ میں یہ واقعات ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کیجئے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے تو یہی ہوگا کہ آپ کو مدد ہوگی، آپ کے ماننے والوں کی مدد ہوگی. جس وقت یہ آیتیں اتر رہی نا، اس زمانے میں مسلمان بالکل مغلوبیت میں، پریشانی میں، ظلم و ستم سہنے میں، ہر قسم کے ستائے جانے کے اندر لگے ہوئے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہے ایسا ہونے والا ہے. دین کی ساری بنیاد جو ہے وعدوں پر یقین کرنے میں ہے. اللہ نے کچھ وعدے کیے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو یہ وعدہ ہے، یہ کام کرو گے تو یہ وعدہ ہے. اس وعدے پر جتنا یقین کسی کو آئے گا اتنا وہ ترقی کر جائے گا، بھروسہ کرنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کیجیے. واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار فرمائیے. یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر فرمایا گیا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سارے پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ معصوم ہوتے ہیں، گنہگار نہیں ہوتے، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. اور جب پیغمبر سارے معصوم ہیں تو پیغمبروں کے جو امام ہیں وہ بدرجہ والا معصوم ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہیں. تو پھر یہ استغفار جو ہے اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہاں پر بھی دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر بھی. تو استغفار کا جو ذکر اس کے اندر ہے اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ یہ امر تعبدی ہے. امر تعبدی کہتے ہیں کہ بعض کام بغیر وجہ بتائے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، بعض کام بغیر وجہ بتائے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، امر تعبدی ہے. جیسے مثال کے طور پر وضو کرنا جو ہے نا امر تعبدی میں سے آتا ہے. پیشاب کیا ایک آدمی یا وضو اس کا ٹوٹا تو جہاں سے پیشاب نکلا وہ جگہ ناپاک ہوئی، جہاں پیشاب لگا پیشاب ناپاک ہے تو وہ جگہ ناپاک ہوئی، اس کو دھونے کا حکم ہونا چاہیے. یہ جو منہ دھونے کا اور ہاتھ دھونے کا اور سر کے مسا کرنے کا جو حکم ہے اس کا کوئی ریزن نہیں معلوم ہوتا، ہوگا کوئی ریزن لیکن دکھتا نہیں کچھ بھی، وہ ہے علماء نے لکھا بھی ہے لیکن دکھتا نہیں، وہ بالکل نجاست کا کوئی اثر ہے نہیں. پھر یہ کہ یہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے، یہ امر تعبدی کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، امر تعبدی میں لاجک بھی نہیں ڈھونڈی جاتی، دیکھی نہیں جاتی، اور یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں لاجک ہی ہوتی ہے. شاید یہ جو لیدر کے ساکس پہ مسا کرنا ہے، جنرل ساکس پہ نہیں کرنا ہے، لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. یہ امر تعبدی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو نیچے مسا کرنے کا حکم ہوتا، کیونکہ مٹی نیچے لگتی ہے، جبکہ نیچے مسا کرنا بدعت ہے. ایک آدمی جو چل رہا ہے، اگر وہ اوپر کرنے کے بجائے نیچے کرے تو کیا ہے مسئلے کے اعتبار سے؟ مسئلے کے اعتبار سے بدعت ہے. وہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، امر تعبدی کہلاتا ہے. اسی وجہ اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں قیاس نہیں چلتا کہ بھائی اس زمانے میں لیدر کا سیکس ہوتا تھا، اس وجہ سے لیدر کے ساکس کے اوپر مسا کیا جاتا تھا. اس زمانے میں ریگولر ساکس ہے تو ریگولر ساکس کے اوپر بھی اجازت ہونی چاہیے. اس زمانے میں ریگولر ساکس نہیں تھا، یہ آپ کو کون بتا دیا؟ اس پہ ہوتا تھا، یہ کس نے بتا دیا؟ نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ عمر تعبدیہ کہلاتے ہیں، تو ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استغفار کا حکم دیا گیا ہے وہ امر تعبدی ہے، کیونکہ اس سے امت مسلمہ کے اندر ایک بات کا رواج رکھنا ہے کہ امت تو گنہگار ہے نا، پیغمبر سے تو گناہ نہیں ہے لیکن امت تو گنہگار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت سے جو کام کروانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کا حکم دیا جاتا تھا کہ آپ یہ کام کیجئے. یہ تھا وہ مسئلہ. اس وجہ سے آپ کو پابند کیا جاتا تھا تاکہ امت اس کی پابند ہو جائے اور آپ اس کا اہتمام فرما دیتے. بہت سے کام امت کی وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائے گئے، ان میں سے یہ بھی آتا ہے کہ استغفار کا آپ کو حکم دیا گیا. اور ایک تفسیر مفسرین جو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ کسی بھی نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہو سکتی، مگر استغفار کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہر وقت غلطی پہ ہونا ضروری نہیں رہتا. بعض مرتبہ ان بزرگوں کی، ان حضرات مقدسین کی شان کے اعتبار سے کوئی چیز نامناسب ہو جاتی ہے ان کی شان کے اعتبار سے، اور وہ اللہ پاک کے ساتھ میں جو معاملہ رکھتے ہیں ان کے اعتبار سے کوئی چیز شایان شان نہیں رہتی، ان کی شان کے موافق نہیں رہتی وہ، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت گلٹی فیلنگ ہوتی رہتی ہے کہ یہ نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا. غلطی نہیں ہے لیکن نہیں ہونا تھا، غلطی تو نہیں ہے لیکن نہیں ہونا تھا، ایسا ہوتا بہت مرتبہ. تو وہ جو احساس ہوتا ہے دل میں، اس کو دور کرنے کے لیے استغفار کا حکم دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے کام بہت سے ہوتے رہتے ہیں، گھروں کے اندر بھی دیکھیں گے آپ، غلطی تو نہیں ہوئی لیکن تھوڑی سی غفلت ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ جیسے ہونا چاہیے تھا چیز ویسے نہیں ہوئی. اب گھر والوں کو فیل ہوتا رہتا یہ نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا. تو سامنے والا کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا، بھائی آپ بے فکر ہو، کوئی ایسی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. تسلی سے دو جملے تسلی کے ہو جاتے ہیں. استغفار کا بھی مقام وہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا وہ، لیکن آپ کی شاہ نشان نہیں ہو جاتی تھی. بعض مرتبہ کچھ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد سے فرماتے تھے، اور وہ اجتہاد اللہ کی منشا کے موافق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھتے، اور اللہ کے منشا کا نہیں ہوتا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ کر دیتے تھے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی تھی لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو ایسا اختیار تھا کہ اجتہاد کرنا ہوتا تھا اس میں، اور وہ بھی وحی ہی کہلاتی ہے. چونکہ وحی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم اللہ کے پاس سے آیا، اگر وہ اللہ کے منشے کے موافق نہیں ہے تو اس کو چینج کر دیا جاتا، اگر ہوتا وہ تو پھر وہ اللہ کے منشے کے موافق ہو تو اس کو باقی رکھا جاتا. تو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ ایک مرتبہ جنگ میں منافقین جو تھے انہوں نے شرکت نہیں کرنا چاہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت طلب کی، ہمارے گھر میں بیمار ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، ہم اکیلے ہیں، پریشان حال ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم نہیں جائیں گے جنگ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم لوگ گھر پہ رہ جاؤ. اب ہوا یہ کہ جب جنگ ختم ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اجازت دی تھی؟ ارے آپ کو اجازت نہیں دلوانا تھا تو اسی وقت وہی بھیج دینا تھا، مت دو ان کو اجازت بول کے. وہاں دو کامات تھے اصل میں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دلوانا بھی چاہ رہے تھے ان کو، اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں اس وجہ سے اجازت مانگ رہے تھے، حقیقتاً معذور نہیں ہیں یہ لوگ اس لیے اجازت نہیں مانگ رہے تھے. فرمایا کہ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو ان کا نفاق سامنے آ جاتا، کہ اگر نہیں دیتے اجازت تب بھی یہ کمبخت آنے والے نہیں تھے جنگ میں، اجازت دینے سے چھپ گئی ان کی بات. اجازت نہ دیتے آپ تو بھی پھر بھی شریک نہ ہوتے تو ان کا نفاق سامنے آ جاتا. آپ نے کیوں دی صاحب؟ ویسے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، پہلے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، پھر پوچھا کہ آپ نے اجازت کیوں دی ان کو؟ اجازت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دینا تھا تو جبرائیل تو صبح سے شام تک پھرتے رہتے تھے، چکر لگاتے رہتے تھے، یہ بات بھی آ جا سکتی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا ہے کہ آپ ان کو اجازت مت دیجیے، نہیں لیکن اجازت بھی دے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ بیان کیا گیا کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے میں نے پسند نہیں کیا کہ وہ لوگ جنگ میں شریک ہوں، اس وجہ سے حضور سے رکوا بھی دیا ان کو، ان کو محروم بھی رکھنا تھا جنگ میں شریک ہونے کی سعادت سے، وہ کام بھی کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے نفاق کو بھی سامنے لانا تھا۔ تو بعض مرتبہ ایسی چیز ہوتی کہ وہ غلطی میں شامل نہیں ہوتی، لیکن وہ جو معاملہ ان کا اور اللہ کے درمیان ہوتا رہتا ہے وہ شایع نشان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار فرماتے رہیے۔ تو دو مطلب ہوتے ہیں اس کے، ایک مطلب یہ کہ جو شایع نشان بات نہیں ہوتی اس پر استغفار کا حکم ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ امت مسلمہ کو چونکہ بار بار اس بات کی ضرورت پیش آتی رہے گی اور حضور کا اسوہ اور نمونہ سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، تو ایسے بہت سے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائے گئے، اس میں استغفار کا کام بھی آپ کو لگایا گیا۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور آپ تسبیح بیان فرمائیے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ میں صبح میں اور شام میں۔ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کی ترغیب اس کے ساتھ ساتھ دی گئی۔ اکثر علماء اس میں اس سے مراد نماز لیتے ہیں، یہ جو فرائض ہے، چونکہ تسبیح تسبیح بیان کیجیے امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اور حکم جو ہے نا وہ فرض کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر، کبھی کبھی فرض کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو وہ علماء کو معلوم ہے کہ کہاں فرض کے لیے ہے کہاں نہیں ہے۔ اگر یہ حکم فرض کے لیے ہے تو اس سے فرض نمازیں مراد ہیں، اور صبح شام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ یا صبح میں ہیں صبح سے ملتے ہوئے ہیں، یا شام میں ہیں یا شام سے ملتے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک ہونے کی وجہ سے صبح اور شام کا لفظ اس کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا پورے اہتمام کے ساتھ میں، تو یہی کہا جائے گا کہ صبح شام تسبیح میں ہی رہتا ہے۔ جو آدمی زیادہ ہر وقت نمازید کو جا کے نماز ادا کرتا ہے تو لوگ کیا بولیں، جب دیکھو جب نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت صبح شام نماز میں رہتا ہے، تو یہ صبح شام دونوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ اگر سبح سے فرض کے معنی مراد لیں گے تو یہ مطلب ہے، اور نہیں تو پھر یہ حکم استحبابی ہوگا۔ اور یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی مستقل ترغیب آئی ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ بعض تسبیحات ایسی ہیں کہ تھوڑی بھی آدمی کرے تو بہت شمار ہوتی ہے، کم از کم ان تھوڑی تسبیحات کو کر لیا کرے بندہ، کہ وہ بھی اچھا خاصا شمار ہو جاتا ہے۔ جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضحا کے وقت 10-11 بجے کے قریب مسجد سے تشریف لاتے تھے، اشراق میں نہیں رہتے تھے بلکہ چاشت پڑھ کے آتے تھے، کیونکہ اشراق وہ ہوتی ہے جو فجر کے سورج نکلنے کے بعد کے قریب کے ٹائم میں پڑی جاتی ہے، اور چاشت وہ ہوتی ہے جو ظہر کا وقت قریب ہونے سے پہلے کے قریب کے ٹائم میں پڑی جاتی ہے۔ اشراق کا وقت اور چاشت کا وقت ایک ہی ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر کے وقت کے درمیان میں، لیکن سورج نکلنے کی سائڈ پہ پڑی جانے والی نماز کو اشراق کہتے ہیں، زوال کی سائڈ پہ پڑی جانے والی نماز کو چاشت کہتے ہیں، ہوتا دونوں کا ٹائم وہی ہے۔ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ضحا کہتے ہیں چاشت والی نماز کو، اس سے پڑھ کے آنے کی تھی زیادہ تر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ جو ہیں ام المومنین وہ تسبیح پڑھتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ جب سے تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے جب سے یہی کام کر رہی، کہیں ہاں میں فجر پڑھ کے یہ تسبیح پڑھنے بیٹھ گئی تھی، میں یہی پڑھتی رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کلمہ 4 مرتبہ کہا ہے، وہ اس سے زیادہ ثواب دلا دیتا ہے، صرف 4 مرتبہ میں نے کہا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے، فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 مرتبہ میں نے کہا۔ تو یہ جو تم بیٹھی ہوئے نا صبح سے لے کے 8-9 بجے تک، جتنا ثواب تم کو ملا اتنا ثواب یہ 4 جملوں میں میرے کو مل گیا۔ آپ بتا دیتے ایسا کہ یہ اگر یہی چیز اتنی دیر بندہ پڑے گا تو پھر کتنا کمائے گا، جبکہ یہ چیز نہ پڑے کوئی دوسری چیز پڑھ رہا ہو تو یہ چیز جو ہے نا اس کے برابر ہو جاتا ہے، تو یہ اگر جملہ کر کوئی آدمی اتنی دیر پڑے گا تو اس کا تو ثواب کا کہنا ہی کیا ہے۔ ایسے آپ بتاتے تھے، ایسے ہی تسبیحات فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ایسے اس کی فضیلت صبح اور شام پڑھنے کی ہے۔ اسی لیے استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنے کی ترغیب عام طور پر جماعت وغیرہ میں بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ صبح اور شام تسبیح پڑھنے کی خاص ترغیب قرآن پاک میں بھی آئی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی آئی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کرنا ایک تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کرنا، اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی فاستعذ باللہ انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں بحث کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، جدال کے اصل معنی لڑائی کے آتے ہیں، لیکن یہ جدال جو ہوتا ہے یہ تنقید کرنے کے لیے اور مخالفت کرنے کے لیے جب آدمی بحث کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ لفظ یہ بولا جاتا ہے. یجادلون فی آیات اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں جدال کرتے ہیں، یعنی اس میں نقص نکالتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں، اس کے خلاف میں منہ کھولتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ ایک بات فرما رہے ہیں کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جو لوگ جدال کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس ہو، جدال بھی کرے آدمی اور دلیل بھی اس کے پاس میں نہ ہو. ایک ہوتا ہے بعض مرتبہ ایک دلیل ہے اور دلیل کی وجہ سے آدمی ڈسکس کر رہا ہے، ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے دلیل کے جیسی چیز. دلیل کے جیسی چیز میں کبھی نہیں جانا، دلیل میں جانا. اصل دلیل جس کو بولتے ہیں، جو حکم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس حکم کو جس کی وجہ سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ وجہ کا نام دلیل ہوتی ہے. تو یہ بہت باریک چیز ہے کہ حکم کے منسوب کرنے کی اس میں مناسبت ہے نہیں، ریزن ہے نہیں. ہے دلیل ہر ایک کی بس کی چیز نہیں ہوتی. آیت پڑھ کے سمجھنا کہ نہیں اس میں وہ چیز ہے، حدیث پڑھ کے سمجھنا کہ اس میں وہ حکم ہے، یہ نہیں ہوتا. یہ وہ حکم اور اس آیت کے درمیان میں یہ مناسبت بھی ہے کہ نہیں کہ اس کا وجوب اس کی طرف لگ سکے. اس کے واجب ہونے کی جو وجہ ہے دلیل اس کا نام ہوتا ہے. تو واجب ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے حکم کے ساتھ میں اس کا جوڑ کس نوعیت کا ہے اس کو پہچاننا ایک فن ہے، وہ ایک باریکی ہوتی ہے، اس کا نام دلیل ہے. تو دلیل کے جیسی چیز تو بہت ہوتی ہے لوگوں کے پاس، یا تو دلیل ہی نہیں ہوتی یا دلیل کے جیسی چیز ہوتی ہے. قرآن پاک میں جو چیز جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ کہ بغیر دلیل کے جدال کرنا. فرمایا یہ کیا ہے، ان فی صدورہم الا کبرن، ان کے سینوں میں بڑاپن ہے بس. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے دلوں میں کبر ہوتا ہے، تعلی ہوتی ہے. ما ہم ببالغیہ، اور وہ اپنے اس بڑے پن تک پہنچنے والے بھی نہیں ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں. اصل میں قصہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیوں کریں، ہمارے پاس کیا چیز کم ہے. اصل میں یہ آیتوں کا تعلق مفسرین نے فرمایا کہ بعض ان یہودیوں سے ہے جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر تنقید کرتے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کیوں مانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہم کچھ کم چھوٹے تھوڑے ہیں. اگر ہم ان کی بات مان لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے تو ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بڑے پن کی وجہ سے بات نہیں مان رہے ہیں. ماں ہم ببالغی ہے، اور وہ بڑے پن تک پہنچنے والے نہیں ہیں وہ لوگ. یعنی ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانے، ان کو ماننا ہی پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماں ہم ببالغی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا اشارہ ہے، بلکہ صراحت ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کو ماننا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. فاستعذ باللہ، لہذا آپ اللہ سے پناہ چاہیے. انہ ہو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھنے والے ہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے لوگوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں. لوگوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں آسمان و زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. تو جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا تو لوگوں کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جب ایک مرتبہ ان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ ان کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ آیتیں جس مضمون کو بتا رہی ہیں وہ احیاء اموات ہے، یعنی دوبارہ، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو مضمون قرآن پاک میں جگہ جگہ پایا جاتا ہے اس کا اس بات سے تعلق ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حضور صلی اللہ، پہلے توحید کا بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد آخرت کا بیان فرما رہے ہیں. اور اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ شک کس بات کا ہے؟ اگر یوں کہا جاتا ہے کہ سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. تو آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنا تو انسانوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں بڑی چیز ہے. بہت لخلق السماوات والارض، البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. دوسرا حصہ ذکر نہیں کیا جاتا. جب وہ بڑا ہے تو جب اس کو اللہ نے پیدا کر دیا تو پھر دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں، اور ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ ان کو پیدا کرنا تو اور بھی زیادہ آسان ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، لیکن ایک بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ لوگ برابر ہو سکتے جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں اور بدکاری کرنے والے، جو بدعمل ہے وہ، جو نیک عمل ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اندھا ہے اور بینا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. الاعمى والبصیر سے مراد ہے کہ جو علم والا ہے وہ اور جو علم والا نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بتانا جا رہا ہے، علم کی فضیلت بیان کی گئی، علم کو بینائی سے تعبیر کیا گیا اور جہالت کو جو ہے نا وہ اندھے پن سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جو علم آسمان سے آتا ہے، وحی کا جو علم ہوتا ہے، اس علم کے جاننے کا نام ہی بینائی ہے، اور اس علم سے ناواقف رہنے کا نام ہی اندھاپن ہے. جب بھی قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو دنیا میں جو علم رائج ہے اس کے بارے میں نہیں بولا جاتا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے، کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کو، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، اور پوری احادیث مبارکہ میں کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کو کہ جب علم کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد وہ علم ہے جس کو ہم دین کا علم کہتے ہیں. اصل میں اس سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو وحی کا علم ہوتا ہے، آسمان سے جو علم نازل ہوا ہے انسانوں سے متعلق، اس علم کے جاننے کا نام بینائی ہے، اور اس علم سے ناواقف رہنے کا نام اندھاپن ہے. اگر آدمی آسمان والے وحی والے علم سے ناواقف ہو، پوری دنیا بھر کا نوبل انعام یافتہ ہو، اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا اندھا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ بینا اور اندھا، دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہما اس طبی العامہ والبصیر، تو جیسے علم کے اعتبار سے جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے عمل کے اعتبار سے بدکاری کرنے والا اور نیکوکاری کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. المسیح کس کو کہتے ہیں؟ المسیح کہتے ہیں جس کی زندگی میں اللہ کا حکم زندہ نہ ہو. اور اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم زندہ ہو. اب لوگوں میں جو بات پائی جاتی ہے، جو غلط تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، کمائی میں، دنیاوی مادی اعتبار سے رہن سہن کے اندر اچھے ہیں، وہ لوگ بڑے ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں، اور عمل کے اعتبار سے چاہے کبھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ایمان بھی ان کے پاس میں نہیں ہے، یا ایمان ہے لیکن نماز روزے کے نہیں ہے، شرع کے پابند نہیں ہے، ان کی یہ حالت کوئی بری حالت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں پائی جاتی. قرآن یہ کہہ رہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے صحیح نہیں ہے، کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے، جاب لے سے غریب ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایمان اس کے پاس ہے اور اللہ کے حکم زندہ ہے اس کی زندگی کے اندر. نمازوں کے وقت میں نماز پڑھتا ہے، روزے کے وقت میں روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کے وقت میں جب اللہ نے دیا ہو تو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، حج فرض ہو گیا تھا تو اس نے حج کر دیا، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، جائز ناجائز کا فرق کرتا ہے، صحیح غلط میں امتیاز کرتا ہے، صحیح پر رہ جاتا ہے، غلط سے اپنے کو بچا لیتا ہے. ایک وہ آدمی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کا انجام دوسرا ہے، اس کا انجام دوسرا ہے. تو فرمایا علم کے اعتبار سے جس کے پاس میں وحی کا علم ہے وہ بینا ہے، اور جس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے وہ اندھا ہے. اور عمل کے اعتبار سے جو آدمی ایمان اور اعمال صالحہ والا ہے وہ، اس کا انجام دوسرا ہے، اور جو آدمی بدکاری کرنے والا ہے، برائی پر چلنے والا ہے، اس کا انجام دوسرا ہے. قلیل ما تتذکرون، بہت ہی کم ہے جو نصیحت اس سے حاصل کرتے ہیں لوگ. نصیحت عام طور پر اس سے لوگ لیتے نہیں ہیں. ان نساط العطیۃ اللہ ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے فرمایا تھا نا کہ لخلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے تو بہت زیادہ بڑا ہے، وہ ہم نے کر دیا تو دوبارہ انسانوں کو پھر پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو شک کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد میں مزید وضاحت سے فرما دیا کہ یقیناً قیامت ہی آنے والی ہے، سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہو کے اس دنیا میں مریں گے، ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اور اسی جسمانی نظام کے ساتھ زندہ کریں گے. یہی اعادہ جو ہوگا وہ انہی جسموں کے ساتھ میں ہوگا، اور پھر پوری دنیا ایسے ہی بسا دی جائے گی، آخرت کی دنیا ہوگی وہ. اور وہاں اس دنیا میں جو وقت گزرا تھا، جو اعمال انجام دیے گئے تھے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اس کو بنیاد بنا کے فیصلہ کیا جائے گا. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں. لوگوں کا حال یہ کہ لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، بھگتیں گے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے ایک بات یہ بھی کہی کہ مجھ سے ہی پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ادعونی، تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے سارے مربوبین کو، جتنوں کا رب ہے اللہ پاک ہے، سب کا رب اللہ پاک ہی ہے. تو رب جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے، تو رب کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے مربوب سے کہہ رہا ہے جس کی وہ ربوبیت کرتا ہے. وہ یوں کہہ رہا ہے اپنے مربوب سے کہ تم مجھ کو پکارا کرو، چونکہ میں رب ہوں، جو رب ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے، لہذا مجھے پکارا کرو. ادعونی یعنی مجھ سے دعا کیا کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، دعا قبول میں کروں گا، دعا میں سنوں گا تمہاری. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کرنے سے بڑاپن کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. خالی جہنم میں داخل ہوں گے ایسا نہیں، ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. دو باتیں فرمائی گئی، ایک تو مجھے دعا کرو، مجھ سے ہی دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی دعا نہیں کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. لیکن وہاں پر بجائے دعا کے لفظ کے عبادت کے لفظ استعمال فرمایا. اس سے علماء نے یہ فرمایا کہ دعا سے مراد یہاں پر عبادت ہے، اور یہ بھی ہے کہ دعا خود عبادت ہے. دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر. ایک یہ ہے کہ اللہ عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائی ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ تو عبادت کی جان ہے، وہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے ایک ہی آیت میں ایک جگہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اسی آیت میں اسی مضمون کے اندر عبادت کا لفظ استعمال فرمایا گیا، جس سے دونوں مضمون سامنے آ گئے کہ جو عبادت انجام دینی ہے وہ بھی میرے ہی لیے ہے، اور جو استعانت کرنی ہے وہ بھی میرے لیے ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. ایک اپنی حاجتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اس کو دعا کہتے ہیں. تو یہ جو ہاتھ پھیلا کے مانگنے کا نظام ہے، اس کو یہ دعا بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے. اسی وجہ سے جو آپ کو مل رہا ہے اس کو مانگنا، جو نہیں مل رہا ہے اس کو مانگنا، ملتا رہے تو بھی مانگنا، نہیں ملتا رہے تو بھی مانگنا، اپنی جگہ پر مانگنا ایک عمل ہے، آپ کو چاہے ملے یا نہ ملے وہ چیز. کیونکہ عبادت جو دعا جو ہے وہ عبادت ہے، تو ایز اے عبادت انجام دینا ہے دعا کو. جب میری دعا سنی نہیں جاتی، جب مانی نہیں جاتی، جب میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر میں دعا کر کے کیا کروں؟ جب قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر میں دعا کر کے کیا کروں؟ یہ ساری چیزوں کا جواب اس کے اندر ہے. وہ یہ ہے کہ دعا کو عبادت کی حیثیت سے کرنا ہے، کہ ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہاتھ پھیلا کے مانگنے کا ہے. جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ ہمارے لیے مصلحتیں دینا یا نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہاتھ پھیلانا ہے، دعا کرنا ہے، مانگنا ہے. اور اسی طریقے پر جو کام انجام دینے کے ہیں عبادت کے طور پر، جس میں جانی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ہے، طواف بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، نظر بھی ہے، یہ سب عبادتیں کہلاتی ہیں. ان میں سے کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا ہے، صرف اللہ کے لیے ہونا ہے. تو عبادت بھی اللہ کے لیے ہونا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کی بھی ممانعت ہے. اور کچھ لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں، جیسے غافل انسان نہیں کرتا، معصیت والا انسان نہیں کرتا، فرائض نہیں ادا کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا. تو فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی جن کو عبادت میری کرنی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ بھائی کام چل جائے گا، ہم کریں گے تو بھی، کرنے والے کر رہے ہیں تو ان کو کیا مل رہا ہے، اور اگر میں نہیں کر رہا تو میرا کیا نقصان ہو رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے، اور میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو میرا کیا جا رہا ہے. تو اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ عبادت اگر کرے آدمی تو یہیں اس کو کچھ مل جاتا ہے، عبادت نہیں کرے آدمی تو یہیں اس کو دھپا پڑ جانا چاہیے تھا. حالانکہ عبادت کا تعلق تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور ان کے حقوق سے ہے، اور اللہ کی بندگی اور ان کے حقوق سے جو نمٹا جائے گا اصلا انجام کے اعتبار سے، وہ تو آخرت میں ہونے والا ہے. نماز کا انجام یہاں نہیں آئے گا، وہ تو وہاں آئے گا، اس کی برکات یہاں بھی ظاہر ہوتے ہیں. روزے کا انجام یہاں نہیں آئے گا، وہاں آئے گا، اس کی برکات یہاں بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصل جو فیصلہ اس پر ہونے والا ہے وہ تو آخرت میں ہونے والا ہے. اس لیے اگر کوئی عبادت نہ کرے تو اللہ نے اس پر وعید سنائی بہت. دوسری، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرے تو اس پر بھی وعید ہے، کیونکہ وہ پھر اللہ کی عبادت باقی نہیں رہتی، اور دوسرے کے اوپر اس کا صراحتاً ذکر بھی ہے. اور دوسرے، جو دعا ہے اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، اور دعا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اسی لیے حدیثوں میں اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ آپ کو دعا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہو، ہوتی ہوئی نظر آتی ہو یا نظر نہ آتی ہو، بہرحال دعا کرنا چاہیے. اور جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے سعادت کا دروازہ کھل گیا. جس آدمی کو دعا کی توفیق دے دی گئی، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو سعادت کی توفیق دی جا رہی ہے. ہر چیز اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر ہو جاتی ہے، جس کو دعا کرنے کا اہتمام آ جاتا ہے. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے جو وہ مانگ رہا ہے وہ چیز عطا کر کے، چاہے اس کے بدلے میں جو اس کے لیے کوئی تکلیف دہ، مصیبت کی چیز ہو وہ اس سے ہٹا کر، اور چاہے اس کی ان دعاؤں کو محفوظ رکھ کے آخرت میں ثواب کی شکل میں. بہت سی دعائیں آدمی مانگتا ہے وہ آخرت میں رکھ دی جاتی ہے کہ کچھ کام تو کر نہیں رہا, دعا ہی کر رہا ہے, چلو اس کو اٹھا کے رکھ دو, یہی ثواب اس کو آخرت میں دے دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے, حدیث شریف میں, کہ آدمی جب اپنی دعا کے انجام کو قیامت میں دیکھے گا کہ دعا میری وہاں تو قبول نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے بدلے میں یہاں اتنا مل گیا, تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا, یہاں تو آج ذخیرہ مل گیا پورا. تو رد نہیں ہوتی, ایسا نہیں, جس کو توفیق ہو گئی ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی وہ اس کے محبوب ہونے کی علامت ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور وہ نوازا ہی جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا کے کچھ مسائل اور احکام بھی ہیں. ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دعا جو ہے وہ آہستہ مانگنا افضل ہے زور سے مانگنے کے مقابلے میں, چاہے آپ اجتماعی طور پر مانگے چاہے انفرادی طور پر مانگے. اجتماعی طور پر جو اجتماعی اعمال شریعت کی طرف سے مقرر ہیں جیسے نماز وغیرہ, اس میں تو نماز کے بعد میں دعا کرنا مستحب ہے اور مسنون ہے, اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے اور مسنون ہے, اور اجتماعی طور پر دعا کرنا مستحب ہے اور مسنون ہے, لیکن آہستہ ہے یہ پورا. نمازوں کے بعد جو زور سے دعا کرتے ہیں اس کو علماء نے پسند نہیں کیا, فقہ حنفی میں خاص طور پر اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے, بلکہ یہ کہ آہستہ ہونی چاہیے. پیچھے مقتدی کیا کریں گے, پیچھے مقتدیوں کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ آمین کہتے رہیں یا پھر وہ اپنی دعا کرتے رہیں, دونوں چیزوں کی اجازت ہے. خود آمین کہتے رہو امام کی دعا پر, تب امام دعا میں جو ہے نا کیا پڑھ رہا ہوتا نہیں, کیا کہہ رہا ہے, ہم کو کیسا پتا چلے گا کہ وہ کیا مانگ رہا, دعا کر رہا ہے کہ یا بد دعا کر رہا ہے. لوگ ایسا بولتے ہیں, تو بھائی اگر وہ بد دعا کرنے والا امام ہے تو آپ نے اس کو امام بنایا کیوں ہے, اتنا تو اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے کہ وہ دعا ہی کر رہا ہوگا. اس لیے اس انتظار میں رہنا کہ اگر ہمیں آمین کہنا ہے تو ہمیں سننا, ہمیں ہمارے کان میں بھی آنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ عجمیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بد دعا بھی کرے گا نا تو ہم آمین ہی بولیں گے چاہے وہ زور سے ہی بولے. عربی میں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہمیں کیا پتا چلے گا, تو زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے. مجھے ابھی تک یاد ہے اپنے بچپن کا, بلکہ پتا نہیں وہ ہمارا امام مر گیا ہے زندہ ہے, ٹپے چبوترے میں جہاں پہ ہمارا گھر ہے, کئی مرتبہ اس کو توجہ بھی دلائی گئی مگر ہمیشہ وہ ان تقفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ لم جو ہے نا وہ لم بھول گیا, وہ لم اس کو یاد ہی نہیں رہا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا ہے نا, وہ تو لم اس کو بھول گیا ہے وہ امام کو. پرانا امام صاحب ہے ہمارے پاس, جاہل آدمی ہے, کرتے کرتے امامت عادی ہو گئی, برابر کرتے رہتے, دسیوں مرتبہ ہم نے خود سنا ہے وہ ان تغفر لنا و ترحمنا, یا اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو بڑا ہم لوگ غلطی میں پڑ جائیں گے, اگر آپ ہم نے معاف کر دیا اور ہم نے آپ کو آپ نے ہمیں معاف کر دیا اور آپ نے ہماری اگر مغفرت کر دی تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا, یہی بولتا تھا ہمیشہ وہ. چونکہ جب لم نکال لیں گے آپ تو مطلب یہ ہوتا ہے ساری مسجد کری آمین آمین آمین. بھائی ہم اگر زور سے کہ امام بد دعا کرے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا, آہستہ دعا کرے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. مستحب یہ ہے کہ امام صاحب آہستہ دعا کریں اور پیچھے والے جو ہے نا وہ یا تو آمین کہتے رہیں اس پر یا وہ اپنی دعا کریں, زور سے دعا کرنا نہیں ہے. اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا ہی نہیں کرتے, عربوں کی دیکھا دیکھی ہمارے پاس یہ ہے کہ سلام پھیرا اور اٹھ کے چلے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے, چاروں ائمہ کے پاس میں بال اتفاق یہ چیز مستحب ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد میں امام صاحب دعا کریں اور اجتماعی طور پر کریں اور ہاتھ اٹھا کے کریں, چاروں اماموں کے پاس, فقہ حنفی میں بھی, فقہ شافی میں بھی, فقہ مالکی میں بھی, فقہ حنبلی میں بھی. استحباب الدعوات عقیب الصلوات ایک کتاب ہے ایک بزرگ کی, مالکی بزرگ ہیں, ان کی ایک کتاب ہے استحباب الدعوات عقیب الصلوات, اس میں یہ پوری بحث انہوں نے تفصیل سے ذکر فرمائی ہے کہ نمازوں کے بعد میں دعا نہیں کرنا یہ محرومی ہے, دعا کرنا یہ مستحب اور پسندیدہ ہے, اور حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے. عام حدیثوں میں نماز کا بیان جا ہے وہاں یہ چیز اس لیے نہیں آتی ہے کہ سلام پر نماز ختم ہو جاتی ہے, تو نماز کے بعد جو متصل جیسے تسبیحات فاطمہ کا ذکر اس کے ساتھ میں نہیں آتا, ایسے دعا کا بھی نہیں آتا ہے. تسبیحات فاطمہ کا ذکر وہاں نماز کے ساتھ تھوڑی ہے, وہ تو کہیں اور جگہ پر ہے. جو دعائیں نماز کے بعد پڑھنے کی ہیں وہ نماز کے بعد تھوڑی, وہ تو کہیں اور جگہوں پر ہے. 30 دعائیں ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد پڑھنے کی, یہ نماز کے بعد پڑھا کرو, یہ فرض نماز کے بعد پڑھا کرو, یہ اللہم انی ظلمت کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, سلام پھیرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھنا ہے وہ چیز الگ ہے, سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں حسن حسین میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر 30 دعاؤں کا ذکر ہے جو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو فرمایا ہے, اور پورے 30 نہیں تو کچھ تو پڑھنا ہی ہے نا اس میں سے. تو نمازیں دعا کرنا ثابت ہے, اور دعا کے وقت میں رفع یدین ثابت ہے, یہ اجتماعیت کے ساتھ میں بھی ثابت ہے, اور پورے چاروں اماموں کے پاس میں ثابت ہے, اور البتہ فقہ حنفی کے اندر آہستہ دعا کرنا ہے, آہستہ امام یہ مقتدین جو ہے نا آمین کہیں گے یا خود جو ہے وہ اپنی دعا کریں گے. فقہ شافعی میں زور سے دعا کرنا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زور سے دعا کر لی جائے ان کی رائے کے اعتبار سے، ہمارے پاس اس کے اوپر نہیں ہے طریقہ، رائج ہو گیا ہمارے پاس بھی زور سے دعا کرنے کا، لیکن فقہ شافعی میں جہرن دعا کا ذکر ملتا ہے کتابوں کے اندر. اور اس کے علاوہ جو اجتماعات ہوتے ہیں اور دوسرا موقع ہوتا ہے، وہ چونکہ ریگولر نہیں ہے دعا کرنے کا نظام، اس وجہ سے اگر اس میں کوئی آدمی زور سے اجتماعی دعا کرنا چاہے اس کی اجازت ہے. پسندیدہ تو وہ بھی نہیں ہے فقہ حنفی میں. مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ عجیب ہو، نماز میں حنفی رہتے ہو، جلسے میں شافی ہو جاتے ہو. چونکہ جلسے میں زور سے دعا کرنے کا رواج ہے نا، اپنے ابھی شادی میں بھی ہم نے نکاح خانی ہوئی تو بھی زور سے دعا کی، جلسہ ہوتا ہے تو دعا ہوتی ہے تو زور سے دعا ہوتی ہے. تو حضرت مولانا عبد الحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑے عجیب تم لوگ ہو، تم لوگ نماز میں حنفی رہتے ہو اور جلسے میں شافی ہو جاتے ہو. خیر مگر علماء نے اس کو کہا کہ چونکہ وہ ریگولر نہیں ہے، روزانہ پابندی سے ہونے والا عمل نہیں ہوتا وہ، اگر کوئی جلسے میں آدمی دعا کر لے زور سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تاہم خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا مستحب ہے، مسنون ہے، اور جتنا زیادہ آدمی کو دعا کرنے کا موقع ملے اتنا اس کو کرنا چاہیے. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها وأتمها علينا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کی فہم ہم سب کو عطا فرما دیجیے، احادیث مبارکہ کی فہم عطا فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کا نور یا اللہ ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے، ہماری روحانیت کو اس سے منور فرما دیجئے. اے اللہ دین پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اور محبت پیدا فرما دیجئے، اس کا داعیہ پیدا فرما دیجئے، دین کی محنت کرنے کا شوق پیدا فرما دیجئے، دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، مسلمانوں کے اندر دینی شعور آ جائے، دین کا عمل آ جائے، اس کی محنت سارے مسلمانوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور جہاں جہاں جس جس لائن سے صحیح محنتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما دیجئے، ان کو کامیاب فرما دیجئے، ان محنتوں کو اس کو ثمراور فرما دیجئے، نتیجہ خیز بنا دیجئے. اور ہر قسم کے شرور و فتن سے مولا ہماری انداروں کی کام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جتنے لوگ دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اے اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائیے، جو جان سے، جو مال سے، اے اللہ جو جس چیز سے دین کی خدمت کے لیے مولا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، اے اللہ جانوں میں بھی برکت دیجیے، اس کی وجہ سے ان کے مالوں میں بھی برکت عطا فرمائیے، ان کی اولادوں میں دین کو باقی رکھیے، اولادوں کو نیک صالح بنائیے. اے اللہ اور ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی بخش دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کے قرضوں کو اے اللہ ادا فرما دیجیے، جو جو مقروض ہیں اے اللہ اس کو قرضوں سے سبکدوش کر دیجیے. اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، آپ ہی علام الغیوب ہیں، آپ ہی علیم بذات الصدور ہیں. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حاجت کا تکفل فرمائیے، اس کی جائز حاجت کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، کرم کر رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ.